الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين سوره نساء کا جو کل کے نشست کا آخری حصہ ہم نے پڑھا تھا اس میں صلاۃ الخوف کا بیان تھا, تفصیلی احکامات دیے گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جب کچھ لوگ نکلتے تھے سفر کے لیے یا کسی غزوے کے لیے کسی فوجی مہم کے لیے تو سب ہی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں آپ کی اقتدا میں نماز ادا کریں, اور اس کے لیے جو خاص طریقہ تھا وہ ہم نے بڑی تفصیل سے کل پڑھا. اللہ تعالیٰ نے اس زمن میں بھی بڑی تفصیلی ہدایات عطا فرمائی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ سورہ مبارکہ کیونکہ اس کا زمانہ نزول مدنی دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا, اور اس دور میں مدینہ میں منافقین کا ایک بہت بڑا عنصر سامنے آ چکا تھا جو کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرتے تھے حضور کو تکلیف پہنچانے میں اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں. قول و فعل کا تضاد ان میں موجود تھا, جھوٹی قسمیں کھاتے تھے. حالانکہ بدنصیبی کی انتہا ہے کہ ایمان لائے تھے اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام جیسی دولت انہیں حاصل ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود کوئی مطابق ان کے سیرت و کردار کی, ان کے عمل کی, ان کے اس عہد کے ساتھ جو عہد اسلام تھا قطعاً موجود نہیں تھی. اس سورہ مبارکہ کا اگلا رکوع جو ہے وہ خاص واقعے کے پس منظر میں ہے. پہلے وہ واقعہ سن لیجئے. ایک شخص کے جو وہی مدینہ کا رہنے والا تھا اس کا معاملہ یہ ہوا کہ اس نے کہیں کسی کے گھر نقب لگائی اور چوری کی, تھا مسلمان. لہذا ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس دور میں بھی یہ نہیں تھا کہ مدینہ میں رہنے والے تمام مسلمان جو ہیں وہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجات پہ تھے. اس میں فرق و تفاوت یقیناً تھا, لیکن یہ کہ یہ طبقہ کہ جو اسلام تو جس نے قبول کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے تھے, لیکن یہ کہ اگر ان کا کردار اس قسم کا ہے کہ اس شخص نے جو مسلمان تھا ایک گھر میں نقب لگائی اور وہاں سے کچھ سامان چوری کیا, ایک تھیلے میں اسے بھرا, پھر اچانک اس کی نظر پڑی کہ کوئی آٹے کا ایک تھیلا بھی موجود تھا, اس زمانے میں کوئی قحط ہوگا مدینہ میں, وہ آٹے کا تھیلا بھی اس میں ڈال دیا. اب وہ رات کی تاریکی میں روانہ ہوا کہ اس کو اپنے گھر لے جائے, ظاہر ہے اسے استعمال کرنا چاہتا تھا, لیکن بدقسمتی یہ کہ اس آٹے کے تھیلے میں کہیں ایک سوراخ تھا. اب یہ واقعہ وہ ہے جو اکثر و بیشتر مفسرین نے بڑی تفصیل سے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر اس کو مینشن کیا ہے. تو اب جس گھر میں اس نے نقل لگائی تھی اس سے لے کر اور اس شخص کے اس منافق کے گھر تک جو ہے وہ آٹے کی ایک پوری دھاری, اس لیے کہ سوراخ تھا لہذا آٹا جو ہے وہ گرتا رہا اور وہ ایک پورا ٹریک جو ہے وہ بن گیا. اپنے گھر پہنچ کے اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تلاشی ہو اور میرے گھر سے برآمد ہو جائے, لہذا اس نے اس بوری کو اپنے کندھے پر لادا اور پھر رخ کیا کہ یہودی کے گھر کا جو اس کا دوست تھا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ منافقین مدینہ کا بڑا ایک گہرا تعلق تھا, دلی تعلق تھا وہاں کے یہودیوں کے ساتھ, اور جا کر اسے کہا کہ میری ایک امانت ہے بھائی, ادھر اپنے پاس رکھ لو, دو تین دن کے بعد میں لے لوں گا تم سے. لیکن یہ کہ اس کے گھر سے لے کر اور یہودی کے گھر تک بھی وہ جو ایک لکیر ہے آٹے کی جہاں سے وہ گر رہا تھا وہ بھی بن گئی. اگلے دن جن صاحب کے گھر چوری ہوئی تھی, نقب لگی تھی, تو انہوں نے ظاہر ہے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ جس شخص نے بھی اٹھایا ہے, تو اس کو فالو کرتے ہوئے وہ آٹے کے جو نشانات تھے اس شخص کے گھر تک پہنچے یہ منافق. اور پھر یہ کہ آگے یہودی کے گھر تک پہنچ گئے اور وہاں سے وہ شے برآمد ہو گئی۔ اب یہودی نے قسمیں کھائی کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ شخص آیا تھا اور رات کو آ کر اس نے امانت کے طور پر اپنا سامان میرے پاس رکھوایا تھا، اور ادھر اس منافق نے بالکل جھوٹی قسمیں کھا لی کہ میرا اس پھیلے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں کیا سچویشن ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب علم میں یہ واقعہ آیا تو ظاہر ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا کہ اس لیے کہ اس کی لکیر جو ہے پہلے تو اس شخص کے گھر تک گئی ہے، لیکن یہ کہ اس شخص کے اس منافق کا اتنا وہاں حلقہ احباب اور زیر اثر لوگ تھے کہ ایک پورا جو ہے جتھا حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ یہ شخص تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ تو مسلمان ہے، کیسے ممکن ہے کہ کہیں نقب لگائے اور کہیں چوری کرے، یہ تو اصل میں سارے یہودی تو ہوتے ہی اصل میں جھوٹے ہیں، لہذا یہ وہ جھوٹ وہ شخص بول رہا ہے۔ اب یہ پورا اصل میں سیناریو ہے کہ جن میں یہ آیات نازل ہوں گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ جو منافقین تھے ان کی چرب زبانی اور ان کو جس طرح ایک جتھے کی شکل میں آئے تھے، تو آپ بھی اس سے وہ کہ کسی درجے میں متاثر ہوئے کہ شاید ممکن ہے کہ یہ شخص یہ جھوٹا بول رہا ہو، اس لیے کہ جھوٹی قسمیں بھی اٹھا رہا تھا۔ اب یہ ہے آیات کے جو اگلے رکوع میں اس میں بین السطور یہ واقعہ ہے اور جگہ جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ بھی فرمایا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے مابین جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کتاب میں اس کے نور سے نوازا ہے۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور خیانت کرنے والوں کی بارے میں آپ ان کی طرف داری نہ کیجیے، اس لیے کہ وہ پورا جتھا حضور کے پاس آ گیا تھا اور انہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ یہ شخص سچا ہے۔ واستغفر اللہ، اور آپ استغفار فرمائیے، ان اللہ کان غفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور آپ مت طرف داری کیجیے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی کہ ایک کام کیا ہے، نقب لگائی ہے، سامان چرایا ہے، اور اس کے بعد جھوٹی قسمیں کھا کر گویا کہ اپنے لیے وہ شیلٹر فراہم کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، یقین اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو خوان ہیں، جو انتہائی خیانت کرنے والے ہیں اور اثیم اور گنہگار ہیں۔ يستخفون من الناس ولا يستخفون من اللہ، ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ شرماتے تو ہیں آدمیوں سے، انسانوں کا خوف تو ان کے اندر موجود ہے، شرمندگی اگر ہوتی ہے تو انسانوں کے سامنے تو محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کی حکم دوری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر آن ہر جگہ موجود ہے، اور وہ اس وقت بھی موجود ہوتا ہے کہ جبکہ یہ باہم سرگوشیاں کرتے ہیں، رات کے اوقات میں بڑے جو ہے مشورے کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، ریشہ دوانیاں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ان کا ہر ہر عمل جو ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ہا انتم ہا اولائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ تم ہو کہ جو ان کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑ رہے ہو، ان کے ساتھ مجادلہ کر رہے ہو اس دنیا کی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم، یہ مسلمانوں کی گویا کہ انہیں منافقین کی ایک جماعت جو اس کے حق میں آئی تھی حضور کے پاس، ان کے بارے میں کمنٹ کیا جا رہا ہے، دنیا کے ایک معاملے میں تم ان کی طرفداری کر رہے ہو اس شخص کی جو جھوٹا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ، تو کون ہوگا جو قیامت کے دن اس کی طرفداری کرے گا، اس کی طرف سے مجادلہ کرے گا؟ اما یکون علیہم وکیلا، یہ کون ہوگا کہ جو اس کا وہاں کوئی کام بنا سکے گا؟ ظاہر ہے کہ وہاں تو کسی کے کوئی شے کام آنے والی نہیں، انسان کا اپنا عمل ہے، اس کی اپنی سیرت و کردار ہے۔ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، اور جو شخص بھی کوئی برا کام کرتا ہے، برائی کماتا ہے اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، ظلم کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ، لیکن اس کے بعد متنبہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے انسان جو ہے وہ مرکب ہے خطا اور نسیان کا، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، کوئی انسان بھی معصوم من الخطاء نہیں ہے۔ ہاں ایک کیٹیگری ہے انبیاء اور رسول، اس کے علاوہ تو کسی کوئی شخص ایگزمپٹڈ نہیں ہے۔ لہذا انسان سے اگر خطا ہو جائے، کسی گناہ میں ملوث ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ شرف انسانیت تو یہ ہے کہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کرے شرمندگی اور ندامت کے جذبات کے ساتھ۔ پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے، اس نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا، گناہ کمایا، لیکن صدق دل سے توبہ کی، استغفار کی، یجد اللہ تواب الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو پائے گا توبہ کا قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا۔ وَمَنْ يَقْسِبْ اِسْمًا فَإِنَّمَا يَقْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اور جو شخص بھی کوئی برائی کماتا ہے، گناہ کماتا ہے، تو وہ تو اپنے خلاف ہے، گویا کہ اس نے تو اپنی ہلاکت کا سامان کیا نا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا ہے. وَمَنْ يَقْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور وہ شخص کے جس نے ایک گناہ کمایا، ایک بہت غلط حرکت کی، اور اس کے بعد اسے کسی اور شخص کے اوپر جڑ دیا کہ جو بالکل بری تھا اس سے، اب یہ وہی معاملہ کہ اس نے نقب اس نے لگائی، چوری اس نے کی، اور جا کر ایک یہودی کے پاس جو سامان رکھوایا، اور پھر سارا الزام اور دوش جو ہے اس یہودی کے اوپر ڈال دیا کہ یہ اصل میں اس نے چوری کی تھی فلاں شخص کے گھر، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. فقط احتمل بہتان و اثم مبینا، تو یہ شخص وہ ہے کہ جو اس نے ایک بہت بڑا بہتان بھی لگایا اور بہت بڑا گناہ کمایا. ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو یہ جو جتھا آیا تھا منافقین کا اپنے اس ساتھی کی اس کی حمایت کے لیے، تو انہوں نے تو پورا زور لگا لیا تھا، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، کہ آپ کو کسی طرح بچلا دے. ظاہر ہے کہ ایک معاملہ ہوتا ہے نا کہ اگر عام انسان بھی جھوٹی قسم کھا کر کوئی بات کرے، حلفیہ بیان کرے، تو بڑا جو ہے دور کا انسان بھی یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سچ بول رہا ہے، اس نے جھوٹی قسم کھائی، اس نے قسم کھائی ہے، حلف اٹھایا ہے. وما یضلون الا انفسهم، اور یہ نہیں بچلا رہے، نہیں بہکا رہے مگر اپنی ہی جانوں کو. وما یضرونک من شیء، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ان کی تعداد ہے اس وقت مدینہ کے اندر منافقین کی بڑی تعداد موجود تھی، آپ کو یہ قطعاً کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی ہے، وہ نازل فرمائی ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو تعلیم دی ہے ان چیزوں کی جن کا آپ کو علم نہیں تھا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقوا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ ہمیں شریعت کے جو احکامات دیے، تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سکھائی ہیں، یہ باتیں تعلیم دی ہیں. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو اللہ کا فضل ہوا وہ بہت بڑا ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقتین، ان لوگوں کے جو نجوے ہوتے ہیں، جو باہم یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، تنہائی میں جو گفتگو کرتے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر خیر نہیں ہوتا، یا منافقین کا ذکر کر رہے ہیں. الا من امر بصدقتی، ہاں یہ نجوے کی اجازت ہے، آپ سرگوشی بھی کر سکتے ہیں، تنہائی میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں، کوئی منصوبہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک نیک کام کے لیے، ایک ایسا کام کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. الا من امر بصدقتی او معروف، یا اچھا اور نیک اور معروف اور بھلا کام، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اگر آپ کے پیش نظر ہے کہ ان کے درمیان صلح ہونی چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے، اس کے لیے اگر آپ رات کی تنہائیوں میں کوئی کسی کے پاس جاتے ہیں، کوئی جو ہے وہ اس سے جو ہے معاملہ کرتے ہیں بہت ہی تخلیے میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس کو تو ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. ظاہر ہے کہ تعاون و علی البر و التقوی، انسان کو تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا دست و بازو بننا چاہیے، خیر کے اور نیکی کے کام میں جو مدد اور معاونت کرنی چاہیے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو شخص بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے، اب یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے، یہاں چونکہ بین السطور منافقین کا ذکر ہوا ہے، تو یہاں مخالفت کرنے والے مشرک یا کافر نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ وہ انہی میں سے ہیں، مسلمانوں ہی میں سے شمار ہوتے ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جب اس کے بعد ہدایت، اس کے اوپر ہدایت جو ہے پوری طرح آشکارا ہو چکی تھی، اس کے باوجود وہ مخالفت کرے گا رسول کی، وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرے گا ایسے رستے کا جو مومنوں کا رستہ نہیں ہے. مومن کے اندر جو ہے وہ تو ایک صالح کردار ہوتا ہے نا، ایک اس کی شخصیت کے اندر ایک نکھار ہوتا ہے، سوار ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ ان کی شخصیت کی خد و خال وہ تو نہیں ہے. نولی ما تولا، تو ہم اسے لوٹا دیں گے، پہنچا دیں گے جیسا کہ وہ اس نے اعراض کیا تھا، گویا کہ جو اس نے اس دنیا میں کمایا ہے ہم اس کا بھرپور اس کو سزا دیں گے. وہ نسلی ہی جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرہ، اور بہت ہی بری جگہ ہے لوٹ جانے کے اعتبار سے. یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے ویتبع غیر سبیل المؤمنین، بہت اہم الفاظ ہیں. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جو ہے بعض مفسرین نقل بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن حکیم کو از اول تا آخر پڑھا ہے، کئی بار نہیں بلکہ 300 بار پڑھا، اور ان کے پیش نظر صرف ایک مقصد تھا کہ مجھے معلوم ہو کہ ہمارے دین کے اندر تعامل امت یا جسے اجماع کہا جاتا ہے اس کا مقام کیا ہے. یہ اس کلام کا اعجاز ہے نا کہ انہوں نے اتنی مرتبہ پڑھا لیکن ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوئی، لیکن اچانک ان کی آنکھیں کھل گئیں. یہ تو قرآن حکیم نے واضح کر دیا. گویا کہ جسے ہم ادلہ اربعہ کہتے ہیں، ہمارے دین کے اندر جو چار بنیادی چیزیں ہیں، بنیاد جسے آپ کہیے، بنیادی ترین چیز جو ہے وہ تو اللہ کی کتاب ہے جو ٹاپ پر ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول کی سنت، احادیث، احادیث صحیح ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، ایتونی بشئی من کتاب اللہ و سنت رسول، یہ دو بنیادیں ہیں. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے اجماع، تعامل امت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک جس معاملے میں کہیں کوئی اختلاف واقع نہیں ہوا. آواز کو کم کرو. اب یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل بن جاتی ہے کسی شے کے، وہ ہے کہ اسلام کے اندر اس کا بنیادی کردار ہونے کے اعتبار سے اجماع. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، گویا کہ مومنوں کا رستہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس دور تک کہیں کوئی اختلاف نہیں. اب مسئلہ رجم ہے، شادی شدہ جو شخص ہے اس کو، زانی اگر ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، تعامل امت ہے، اجماع ہے. آج کے دور میں آ کر جو ہے کوئی ایک دانشور کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے ان لوگوں کی سمجھ میں تو کچھ آیا ہی نہیں تھا. یہ تو اصل میں بات ہو رہی ہے صرف ان لوگوں کے لیے، رجم تو انہیں کیا جائے گا کہ جن کی وجہ سے معاشرہ بالکل جو ہے، جسے آپ کہتے ہیں کوئی شخص جو ہے سرکاری سانڈ بن جائے، اب اس سے کسی خاتون کی جو ہے عزت و عصمت جو ہے وہ محفوظ نہ ہو، تو ایسے شخص کو تو رجم کریں. باقی شادی شدہ شخص کے لیے رجم کی سزا جو ہے اس کے ہم قائل نہیں، تعامل امت کے خلاف کر رہے ہیں. اسی طرح عورت کے دیے جو ہے نصف ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہا. آج اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے دانشور اور وہ گویا کہ بین سطور یہ پیغام دے رہا ہو کہ ہمارے جو سلف تھے، ہمارے جو لوگ چلے آ رہے ہیں جن سے دین ہم تک پہنچا ہے، انہیں تو عقل ہی نہیں تھی، وہ تو کودن تھے، وہ تو بے وقوف تھے، ان کی سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آئی. اب یہ تعامل امت ایک بہت بڑی دلیل ہے، کتاب اللہ ٹاپ پر، اللہ کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث مبارکہ نمبر دو، تیسرے اجماع یا تعامل امت، اور پھر چوتھے درجے میں آتا ہے قیاس یا اجتہاد، کہ کوئی ایسی شے اس زمانے میں، کوئی ایسا مسئلہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھا، اور پھر یہ کہ آپ کے بعد صحابہ کے دور میں بھی اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، تو گویا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ اب یہاں بیٹھ کر غور و فکر کریں گے، جسے اجتہاد کا نام دیا جاتا ہے. اس لیے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں، کاروباری مسائل ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا، لیکن یہ کہ آج کاروبار جس طرح پھیل چکا ہے اور اس چیز کو جو دو مختلف ڈائمنشن سامنے آ چکی ہیں، تو لہٰذا یہاں اجتہاد کیا جائے گا. انہیں ادلہ اربعہ کہتے ہیں، گویا کہ ہمارے دین کی بنیاد کے لیے چار بنیادیں، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، اجماع امت یا تعامل صحابہ، اور نمبر تین کے اوپر، نمبر چار پر قیاس. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں اس سے نیچے نیچے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اسی کے گناہ معاف فرمائے گا کہ جس کے دل کے اندر کوئی ندامت اور پشیمانی ہے اور اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے. وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، اور جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، اب دیکھیے یہاں پھر ایک اشارہ ہو رہا ہے مشرکین عرب کے شرک کی طرف. یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا ان کو کہ جو مؤنث ہیں. اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ بیٹی تو مؤنث ہوتی ہے، لہذا ان کے ہاں جو دیویاں ملتے ہیں، دیوتا تو بہت کم ہیں لیکن مؤنث کے نام کے ساتھ بہت سی ہیں، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، تمام مؤنث ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو. گویا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں دین کے نام پر اور جو بت پرستی میں مبتلا ہے، یہ شیطان کے اثر ایجنٹ ہیں. لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور شیطان نے تو یہ کہا تھا اللہ سے مخاطب ہو کر جب اس نے جو ہے بہت طویل مدت مانگی کہ قیامت تک کے لیے مجھے ذرا مہلت دے دے، پھر تو دیکھے گا کہ بہت کم ہوگی تیری مخلوق میں سے، انسانوں میں سے، کہ جو تیرے رستے پر رہیں گے، سب کو میں پچھلا دوں گا، اپنے پیچھے لگا دوں گا. اور قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنے اس قول میں سچا نکلا. واقعتاً انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ پھر اسی شیطان کے ایجنٹ بن گئے اور شیطان کے پیروکار بنے. اور اس نے کہا تھا اللہ سے, وقال لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا, اور اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک بڑی تعداد ہوگی کہ جن کو اپنا مطیع کر لوں گا, ان کے اوپر اپنا قبضہ کر لوں گا, اپنا حصہ جو ہے میں الگ کر لوں گا. ولاؤزلنہم, اور میں ان کو لازماً گمراہ کروں گا, ولاؤمنینہم, اور لازماً ان کو مستقبل کے بارے میں بہت ہی سنہرے خواب دکھاؤں گا, بڑی امیدوں کے جو ہے جال بنتا رہوں گا. ولاآمرنہم, اور میں انہیں لازماً حکم دوں گا, فلایبتکن آذان الانعام, اور وہ مویشیوں کے کان چیر دیں گے. یہ ان کے یہاں ایک خاص قسم کی رسم تھی کہ اپنے ہاں کسی بھیڑ یا بکری یا یہ بھی کسی اونٹ کا جو ہے کان کو چیر کر کسی دیوی کے نام کر دیا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ شیطانی ہتھ کنڈا تھا نا, اب اسے سمجھتے تھے کہ اب یہ جو اونٹنی ہے اس کا نہ دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے نہ اس کے اوپر کوئی سواری کی جا سکتی ہے, اب یہ ہماری فلاں دیوی کے لیے وقف ہو چکا ہے. ولآمرنہم, اور میں انہیں لازماً حکم دوں گا, فلیغیرن خلق اللہ, اور وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر کر دیں گے, تبدیل کر دیں گے. لا تبدیل لخلق اللہ, اب یہ تغیر کس اعتبار سے, بھی آج کے دور میں کلوننگ ہے, اب یہ کلوننگ معلوم ہوتا ہے قیامت بھی قریب ہی ہے اور انسان جو کلوننگ کا ایک عمل کر رہا ہے, ابھی تک تو یہ معاملہ جو ہے صرف حیوانات کی حد تک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو شے پیدا کی ہے اس کے اندر اپنی جو ہے کوئی شے شامل کر کے اس میں تبدیلی واقع کر دینا. اور اسی طرح اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ جو مرد جو ہیں وہ خواتین کا سہولیہ بنائے پھرتے ہیں, لمبے لمبے بال ہیں اور جو ہے دیکھنے میں پہلی نظر میں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ مرد ہے یا عورت ہے, اب یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو, مرد کو اگر جو بھی شکل و صورت دی تھی اس کی جو وجاہت ہے اس سے تہی دامن ہو کر اپنے آپ کو جو ہے وہ نسوانیت اپنے اندر پیدا کر دینا, یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو خلق ہے اس کے اندر تبدیلی ہے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, اور جو شخص بھی اللہ کے سوا شیطان کو اپنا ولی بنا لیتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے گویا کہ اپنے تمام تعلقات شیطان ہی کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے, فقط خسر خسران مبینہ, تو یہ جو ہے بہت بڑی اور بہت ہی کھلی گمراہی میں اور کھلی تباہی میں مبتلا ہو گیا. یعدہم ویمنیہم, یہ شیطان بڑے وعدے کرتا ہے انسان سے, ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے, ابھی تو جو ہے بچیوں کے معاملات ہیں, بچوں کی تعلیم ہے, ابھی کچھ تمہارے کاروبار کے اندر کوئی حرام شے شامل ہے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے, ابھی تو توبہ کرنے کے لیے بڑی عمر پڑی ہوئی ہے. یعدہم, وہ بڑے وعدے دلاتا ہے, ویمنیہم, اور انہیں مختلف قسم کی جو ہے حسین تمناؤں اور آرزوؤں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, اور شیطان کے جو وعدے ہیں سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں. وہ تو یہ سب انسان کو سمجھاتا ہے کہ موت ابھی بہت دور ہے, اور اس انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ موت اس کے بالکل سر پر سچ کھڑی ہے, اور پھر یہ کہ اس کے پاس توبہ کا وقت جو ہے وہ بھی نہیں بچا. اولئک مأواہم جہنم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, ولا یجدون عنہا محیصا, اور وہاں سے جہنم سے وہ کسی طرح راہ فرار اختیار نہیں کر سکیں گے, بھاگ نہیں سکیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار, ہم انہیں تو لازماً داخل کریں گے ان جنات میں, ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں, خالدین فیہا ابدا, اگرچہ خلود کا لفظ جو ہے اس میں اسخد ہمیش کی ہے, خالدین ہمیشہ رہیں گے, لیکن جب ابدا ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں, ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے جنت میں. وعد اللہ حق, کا یہ اللہ کا حق وعدہ ہے, سچا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اور اللہ سے بڑھ کر بہتر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ, اے مسلمانوں, نہ تمہاری آرزوؤں اور تمناؤں سے کچھ ہو سکتا نہ اہل ایمان کی آرزوؤں اور تمناؤں سے کچھ ہوگا. مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, جو شخص بھی کسی برائی کو کمائے گا, برا عمل کرے گا, تو اس کو لازماً سزا ملے گی. دیکھیں, لازماً سزا کو آپ ایگزیمپٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص صدق دل سے توبہ کر لے. وہ تو حضور کی احادیث موجود ہے نا, کسی شخص کے اگر دامن اعمال میں کوہ احد جتنے بھی گناہ ہیں, لیکن اللہ کے حضور صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو یوں معاف کر دیتا تھا جیسے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری ہے. لہذا جو شخص بھی کوئی برا عمل کرے گا, یجزا بھی, اور اس کے بعد گویا کہ محذوف کیا ہے کہ اس کے بعد وہ توبہ نہیں کرتا, تو اس کی تو لازماً وبال اور سزا اس کو مل کر رہے گی. ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا, اور وہ نہ پائے گا اللہ کے سوا نہ کسی کو ولی, اپنا پشت پناہ, کارساز, اور نہ ہی نصیر, مدد کرنے والا. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی, جو شخص بھی خواب و مرد ہو یا عورت, جو نیک اعمال کرنے والا ہے, وہ ہوا مؤمن, شرط مومن ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں نے بھی بڑے نیکی کے کام کیے, ہاسپٹل بنا دیے, بڑی بڑی لائبریریز بنا دی, دیال سنگھ لائبریری آج موجود ہے, گنگا رام ہاسپٹل موجود ہے, اور بھی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. صرف ہندوؤں کی بات ہے, یہ کام عیسائیوں نے یہودیوں نے بھی کیے. لیکن یہ کہ یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی نیکیاں کہاں جائیں گی, وہ ایمان نہیں ہے, وہ اس کا کوئی ریوارڈ چاہتے بھی ہیں تو اسی دنیا میں چاہتے ہیں, ان کا نام بہت اٹھ جاتا ہے, بڑا پرچارک ہو جاتا ہے ان کے اس عمل کا, اور بہت ان کے لیے فاؤنڈیشن, ان کے سفارش نامے پیش کیے جاتے ہیں, گویا کہ جو کچھ بھی انہوں نے نیکی کمائی تھی اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دے کر فارغ کر دیتا ہے. جب تک ایمان اللہ پر نہیں ہوگا کہ میرے اس نیک عمل کا اجر و ثواب مجھے اللہ سے چاہیے, اس دنیا میں تو پھر ریاکاری ہو جائے گی اگر اللہ جو ہے اس کے پیش نظر نہیں ہے, اللہ ہدف اور مقصود نہیں. وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, تو یہ لوگ وہ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے, اور پھر یہ کہ ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ظاہر ظلم سے یہاں مراد یہ ہے کہ ان کا نیک عمل خواب و رائی کے دانے کے ہم وزن بھی کیوں نہ ہو, وہ بھی اس دن اس ترازو کے اندر موجود پائیں گے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور اس شخص سے بڑھ کر بہتر دین اور طریقہ کس کا ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جملہ یاد کیجیے, شرک کے گھٹاٹوپ اندھیرے شعور کی آنکھ کھولی, ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا, لوگوں میں سے وہ بھی تو جو ستارہ پرست تھے, کچھ سورج کی دیوتا قرار دیا ہوا تھا, کچھ سو قسم کے دین وہاں موجود تھے, لیکن یہ کہ انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, یہی ہے کہ جو اصل میں سر تسلیم خم کر دینا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, ہر انسان کا یہ معاملہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے اس مقام تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے, وہ تسلیم و رضا کی کیفیت جو انبیاء اور رسولوں کو حاصل ہے, جو اللہ کے ولیوں کو حاصل ہے, اس مقام تک رسائی حاصل کرنا آسان نہیں ہے, لیکن کم سے کم انسان کو اپنا رخ تو سیدھا رکھنا چاہیے نا. اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی, کوئی خطا ہو گئی, کوئی ایک طرف جو ہے جسے آپ کہیے پگڈنڈی کی طرف نکل گئے, لیکن بھی فوراً متوجہ ہو کر دوبارہ اس سیدھے رستے پر آئے, تو وہ شخص کے جس نے اپنا رخ تو اللہ کی طرف کیا ہوا ہے, اس کا ہدف, اس کا آئیڈیل اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے. وہ ہوا محسنن, اور وہ نیک اعمال کرنے والا ہے. وتبع ملت ابراہیم حنیفہ, اور اس نے اتباع کیا ملت ابراہیمی کا, بالکل یکسو تھے وہ, ان میں شرکی کوئی چھوٹی سے چھوٹی جو ہے شکل, مخفی ترین شکل بھی ان کی شخصیت میں موجود نہیں. قرآن حکیم میں غالباً تین مقامات پر حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا وما کان من المشرکین, اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے. اور میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ انسان کا شرک خفی پر مطلع ہو جانا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے, جتنا مشکل کام سیاہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر رینگتی ہوئی ایک سیاہ چیونٹی کو دیکھنا, ہمیں چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر, ہمیں جو گمان تک نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ ہمارے اعمال سے شرک صادر ہو جاتے ہیں. اگر انسان جو ہے اللہ کی اطاعت کو پسے کچھ ڈال کر صرف اپنے نفس کی اطاعت کر رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, یہ آیات تو میں تین دفعہ کوٹ کر چکا ہوں مختلف مواقعوں پر, کہ یہ تو آپ کو یاد ہو چکی ہوں گی کہ نبی کہ آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کہ جو ہرگز مشرک نہیں تھے, شرک سے شرک کی خفی سے خفی شکل بھی ان کی زندگی میں نہیں تھی, اور بالکل یکسو تھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, دیکھیے وہ الفاظ بھی آ گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا دوست بنا دیا ہے. خلیل کہتے ہیں وہ دوست جس سے شدید محبت ہو. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا, اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے استفتاء چاہتے ہیں, فتویٰ طلب کر رہے ہیں عورتوں کے بارے میں. اس سے پہلے تفصیل سے جو وراثت کے احکامات تھے وہاں بھی آپ نے دیکھ لیا بہت ہی تفصیل کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اللہ کی منشا ہمارے سامنے آ چکے. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ, اے نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں تمہیں فتویٰ سنا رہا ہے, فتویٰ بہی مانا اپنا حکم سنا رہے ہیں. وما یتلا علیکم فی الکتاب فی اتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن, اور وہ چیزیں جو بالکل اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں تم پر نازل کی جا چکی ہیں, فی اتام النساء, یتیموں کے بارے میں اور خاص طور پر یتیم بچیوں کے حقوق کے بارے میں, اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن, کہ جن کو تم نہیں دیتے ان کا حصہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے. خاص طور پر یہاں وراثت کے احکامات بڑی تفصیل سے, جو دوسرا پورا رکوع ہے, جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا, کل ہی وہ آیات چونکہ ہمارے زیر درس آئی تھی, کل چار آیات کے اندر اسلام کا مکمل قانون وراثت موجود ہے. تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, وہ ترغبون ان تنکحوهن, اور تم خواہش رکھتے ہو ان یتیم بچیوں کے ساتھ جو ہے نکاح کرنے کی, اس لیے کہ انہیں بہرحال مال و دولت جو ہے ان کے پاس موجود ہے, ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے, فرض کیجئے کہیں کسی جو ہے جسے آپ قبائلی زندگیوں میں ہوتا ہے اس میں کہیں قتل ہو گئے, اب ترکے میں جو مال آیا ان بچیوں کی ملکیت ہے. والمستضعفین من الرجال, اور اسی طرح من الولدان, اور اسی طرح وہ بچے جو یتیم ہو چکے تھے, جو بالکل دبا لیے جاتے ہیں, جن کے حقوق تلف کر دیے جاتے ہیں, جن کے روپیہ پیسہ جو ہے انسان بدنیتی سے اپنے جو ہے مال میں شامل کر لیتا ہے. وان تقوموا للیتامى بالقسط, اللہ تعالیٰ تو تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان یتیموں کے بارے میں انتہائی عدل و انصاف سے کام. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی, ولا تقربوا مال اليتيم, یتیم کے مال کے قریب تک نہ پھٹکو, تو مسلمانوں میں اس درجے اس میں احساس کی شدت تھی کہ ان کو بالکل الگ کر دیا گیا, ان کی ہڈیاں الگ کر دی گئی, ان کا حساب کتاب الگ کر دیا گیا, گویا کہ ایک ایک جو بھی کوئی اگر درہم ہے تو اس کا بھی حساب نوٹ کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں جو ہے غلطی سے ان کا مال ہمارے مال میں شامل ہو جائے. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما, اور جو کوئی بھی نیکی تم کماتے ہو کوئی خیر کا کام تو اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے, ایسا نہ سمجھو کہ تمہارے نیکی کا عمل اللہ کے علم سے باہر ہے. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا, اور اگر کوئی خاتون ایسی ہے, کوئی عورت ایسی ہے کہ جو اپنے خاوند اپنے شوہر کے بارے میں شکوہ ہے اسے کہ یہ ظلم کرتا ہے, نشوز ہے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور پھر یہ کہ میرے ساتھ جو ہے زیادتی ناانصافی کرتا ہے, او اعراضاً, یا یہ کہ اس نے میری طرف کوئی میلان ہی نہیں ہے, حالانکہ شادی ہوتی ہے تو اس کام کے لیے کہ جو آگے اولاد حاصل ہو, اس جانب اس کی توجہ نہیں, فلا جناح علیہما یصلحا بینہما صلحا, تو اس میں یقیناً کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں اصل میں وہ پہلا سٹیپ بیان کیا گیا کہ انہیں یہ چاہیے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں, جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں آیات بھی نازل ہو چکی تھی, فبعث حکما من اہلہ و حکما من اہلہا, لڑکی کی طرف سے اس عورت کی طرف سے بھی ایک حکم ایک وکیل بناؤ اور مرد کی طرف سے بھی بناؤ, اور دونوں مل کر جو ہے باہ مشاورت سے جو بھی جسے آپ کہیے ایک متفق فیصلہ ہے وہ صادر کر دیں, اصلاح ہو جائے گی. فلا جناح علیہما یصلحا بینہما, تو اس میں قطعاً کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ باہم صلح کر لیں. والصلح خیر, اور یقیناً صلح ہی نیکی ہے, خیر ہے. واحضرت الانفس الشح, اور انسان کے جانوں پر تو بخیلی جو ہے, شح اصل میں شح نفس جسے کہتے ہیں, روپیہ پیسہ ہے تو اسی کے پاس رہنا چاہیے, پھر انسان کے اندر حرص ہے, تما ہے, لالچ, جو انسان کی باطن نجاستیں ہیں وہ انسان کے اوپر ان کا جو ہے بالکل تسلط ہو چکا ہے, انسان ان کے حوالے کیا جاتا ہے اکثر و بیشتر, گویا کہ وہی موٹیویٹنگ فیکٹرز ہیں جس کے تحت انسان جو ہے زندگی بسر کرتا ہے, اور جتنے بھی ہیں روپیہ پیسہ اور آ جائے, کاروبار اور بڑھ جائے, اور اگر بھولتا ہے تو انسان اپنی آخرت کو بھولتا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, اور اگر تم احسان کے روش پر رہو گے اور تقویٰ پر قائم رہو گے تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, دیکھیے اب یہاں خاص طور پر ازواج جو کثیرہ ہے, یا یہ کہ جس میں آپ ایک بیوی کے علاوہ دو تین چار تک کی اجازت تھی, تو اس میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں جہاں تک معاملہ ماپ تول کا ہے, کپڑے لتے کا ہے, نان نفقے کا ہے, آپ کو بالکل برابری کرنی ہے, عدل و انصاف کرنا ہے. لیکن جہاں تک قلبی میلان کا تعلق ہے, اپنے کسی بیوی کے ساتھ آپ کا قلبی تعلق زیادہ ہے, کسی کے ساتھ کم ہے, اب اس کے اوپر آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آج اب اللہ تعالیٰ نے کسی بیوی کے اندر کوئی ایسا اس کو جو ہے ایسا حسن دیا ہو, اس حوالے سے بھی ایسا کہ حسن اخلاق اس کا ہو کہ آپ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں, تو اس کو فرمایا گیا اور تم نہیں, اگر خواہ کتنا ہی کوشش کرو کہ تمہارے لیے گویا کہ اپنے جو تعدد ازدواج ہے ان میں بیویوں کے درمیان انصاف کرنا ممکن نہیں ہے. یہاں قلبی رجحان کی بات ہو رہی ہے, اس لیے کہ ماپ تول میں جو چیزیں آئیں گی وہ بالکل ہی اچھا تقسیم ہوں گی, اس میں عدل و انصاف ہوگا. ولو حرستم, خواہ تم کتنی ہی خواہش کرو, فلا تمیلو کل المیل, اب یہاں یہ ٹوک دیا گیا ایسا نہ ہو کہ تمہاری تمام توجہ جو ہے کسی ایک ہی زوجہ کی طرف ہو جائے, اس کے تو تمام حقوق ادا کر رہے ہو اور ماپ تول میں تم نے بالکل عدل و انصاف کے پیمانے صحیح رکھے, لیکن یہ کہ اگر تم بالکل کی ایک ہی طرف مائل ہو گئے, فلا تمیلو کل المیل, تو صرف ایک ہی طرف نہ لڑک جاؤ, ایک ہی طرف مائل نہ ہو جاؤ, فتذروها كالمعلقة, کہ باقی جو دوسری بیوی ہے اس کو تم بالکل معلق کر کے چھوڑ دو. ماپ تول کے معاملے میں بالکل صحیح ہے لیکن اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا ہوا, قلبی رجحان اور قلبی میلان اور وقت گزاری اور شباسی کا معاملہ جو ہے وہ صرف ایک کے ساتھ رکھا ہوا ہے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم اصلاح پر رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, دیکھیے یہاں بھی تقوی کا ذکر تھا, پہلے بھی ہم نے تقوی پڑھا, اس لیے کہ انسان کو راہ عدل کے اوپر عدل و انصاف پر رکھنے والی صرف ایک ہی شے ہے, وہ خدا خوفی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا, اور اگر میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ہو ہی جائے, فرض کیجئے کہ حکم بھی بن گئے، انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ باہم کسی طرح اصلاح ہو، لیکن یہ بیل مڑے نہیں چڑھ رہی، تو شریعت میں دروازہ موجود ہے. اگر عورت جو ہے اپنے شاکی ہے اپنے خاوند سے، اپنے شوہر سے، وہ خلع حاصل کر لے. اگر مرد نہیں رکھنا چاہتا کسی بنیاد پر، اس کو طلاق دے دے گی یا تفرقہ. اگر وہ دونوں اب الگ ہو ہی گئے، یغن اللہ کل من ساعتہ، تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا ان دونوں کو، اور وہ وسعت عطا فرما دے گا اللہ ان کو. وہی معنی کہ آج اب کہ اللہ تعالیٰ اس خاتون کو جو شاکی تھی اپنے شوہر سے، اسے اس کے سابق شوہر سے بہتر شوہر عطا فرما دے. آپ تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح اس شوہر کو جس نے طلاق دی اپنی بیوی کو، اس سے اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما دے. وکان اللہ واسعا حکیم، اور اللہ تعالیٰ انتہائی وسعت رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے ملک ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ہم نے تو وصیت کی تھی ان لوگوں کو جنہیں ہم نے کتاب دی تھی تم سے پہلے. وایاکم، اور یہی وصیت ہماری تمہیں بھی ہے، ان اتقوا اللہ. یہ قرآن حکیم کی جو بنیادی دعوت ہے، جب تک دل میں خدا خوفی نہیں ہوگی، جیسا کہ حضور نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا نا شرم اور حیا کے بارے میں، اگر کسی شخص کے اندر سے شرم اور حیا جو ہے اٹھا لی جائے، ففعل ما شئت، اب کوئی شے ایسی نہیں ہوگی جو اس کو روک سکے، اب جو چاہے گا وہ کرے گا، بے غیرت ہوگا، بے حیا ہوگا، بے شرم ہوگا، ظلم کرے گا، ناانصافی کرے گا، دوسروں کی عزت سے کھیلے گا، دوسروں کی پگڑیاں اچھالے گا، سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر شرم حیا اور غیرت کا مادہ ہی موجود نہیں. یہی معاملہ اگر انسان کے اندر تقویٰ نہیں ہے، خدا خوفی نہیں ہے، تو پھر اس دنیا میں تو بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، پھر تو عیش کرو، ظلم کرو، ناانصافی کرو، اپنے کھتے بھرو، یہاں خوب عیاشیاں کرو، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں تقویٰ موجود نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کس قدر تاکید سے فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی اسی کا حکم دیا تھا، وایاکم، اور اے مسلمانوں تمہیں بھی اللہ کا یہی حکم ہے، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر پیارا انداز تھا کہ اکثر و بیشتر جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آخر فرماتے تھے اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. جب اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے ہر مسلمان کو، تو حضور کہتے تھے میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے اندر خدا خوفی پیدا کرو، تقوی اختیار کرو، اور اپنے آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں. حالانکہ حضور جس مقام بلند پر تھے، لیکن یہ کہ بہرحال اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم کفر کرو گے تو جان لو کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، حمید ہے، اس کی حمد ہو رہی ہے، کائنات کی ہر ہر شے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کر رہی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کتنی دفعہ آ چکا، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے کارساز. ان یشاء یذھبکم ایھا الناس، اے لوگوں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے، لے جائے یہاں سے، ویاتی بآخرین، اور کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے. جسے عام طور پر کہا جاتا ہے نا، جب تک یہ اسلام کا عمل مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، اس وقت تک تو معاملہ تھا وانتم العلون ان کنتم مؤمنین، دور خلفائے راشدہ میں اسلام اس وقت تک کی معلوم دنیا کا تقریباً ایک تہائی تھا جہاں اسلام کا جھنڈا سربلند تھا. لیکن یہ کہ معاملہ بعد میں کیا ہوا ہے، تاتاری جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا کوڑا بن کر برسے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معذور کیا، انہیں دفع کیا، جیسا کہ یہاں کیا یذھبکم، تمہیں فنا کر دے گا سب کو، اور کسی نئی قوم کو ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. یہ تاتاری کون تھے؟ یہ تو غیر مسلم تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا تھا مسلمانوں کے پیٹھ پر کوڑا رسید کرنے کے حوالے سے، اور پھر انہیں کو توفیق دے دی، وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے. یہ ترکان عثمانی، ترکان سلجوقی، یہ کون ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو شخص صرف دنیا ہی کے بدل کا طالب ہے، آخرت اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے، آخرت پرائرٹی میں ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ مقدم ترین شے ترجیح ہے اول تو یہ دنیا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا کا بدل بھی ہے، تمہیں دنیا میں بھی بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن والآخرہ، اصل بدلہ تو آخرت میں مطلوب ہونا چاہیے، نہیں صرف اس دنیا کی. جیسا کہ ہم نے وہ پڑھا بھی تھا سورہ بقرہ میں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے بہت سے وہ بھی ہیں جو صرف دنیا ہی کو طلب کرتے ہیں، دعائیں مانگتے بھی ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، بڑے گڑ گڑاتے بھی ہیں، لیکن دنیا ہی میں ترقی چاہتے ہیں، آخرت ان کے پیش نظر ہی نہیں، آخرت ترجیح ہے، پرائرٹی ہے ہی نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اب لوگوں کا وہ معاملہ کہ جو اس دنیا میں بھی اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں، حسنہ طلب کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ انسان آگے بڑھ کر یہ نہیں کہتا کہ اے پروردگار مجھے آزمائش میں اور فتنے میں ڈال دے، انسان تو اسے پناہ مانتا ہے، لیکن اصل خیر اور اصل شے جو طلب کرنے والی ہے وہ آخرت ہے. اس لیے کہ اگر ایمان ہے کہ اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، پھر انسان کی ترجیح تو وہ ہونی چاہیے، بڑی منطقی سی بات ہے. وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ ہر شے کا سننے والا اور ہر شے کو دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان بن جاؤ عدل و انصاف کو قائم کرنے والے، قوامون بالقسط، قوامین بالقسط، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے. ولو علی انفسکم، یہ بہت اہم بات ہے، خواب و تم گواہی جو تم دے رہے ہو تمہاری اپنے خلاف پڑ رہی ہو، ابل والدین یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، والاقربین اور تمہارے اور قرابت دار ہیں، بیٹے ہیں، بھائی بہنیں ہیں، خواب و گواہی جو تم دینے چلا جا رہے ہو، جو تمہارا دل گواہی دے رہا ہے بات صحیح ہے، خواہ تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف پڑ رہی ہو، تمہارے کنبے قبیلے کے خلاف پڑ رہی ہو، لیکن تمہیں حکم یہ ہے کہ وہ گواہی دو. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما. اب اگر کوئی شخص غنی ہے یا فقیر ہے تو اللہ تعالیٰ تو دونوں ہی کا پشت پناہ ہے، دونوں ہی کا کارساز ہے. فلا تطیبوا الہوا ان تعدلوا، تو اپنی ہوائے نفس کی، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی میں نہ لگ جاؤ اس بات سے کہ گویا کہ تم عدل و انصاف کرنے سے رک جاؤ. ظاہر ہے انسان کو اگر کوئی شے روکتی ہے عدل کرنے سے، انصاف کرنے سے، تو اس کی ہوائے نفس سے نا، کوئی لالچ ہے، کوئی روپے پیسے کی تما ہے، اسی کی بنیاد پر وہ ناانصافی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. وہ ان تلو او تعرضوا، اور اگر تم کوئی کج بیانی کرو گے یا اعراض کرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ تمہارا ایک ایک عمل جو ہے اس سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ بھی بہت اہم الفاظ ہیں. اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. ہم اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہاں مخاطب کون ہے؟ میں اور آپ مخاطب ہیں، ہر وہ شخص جو دارہ اسلام میں داخل ہے مخاطب ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، یہاں ایمان کون سا ہے؟ دوسرے والا. ایک ایمان قانونی تو ہمیں حاصل ہے، ہر اس شخص کو حاصل ہے جو مسلمان ہے. بائی ایکسیڈنٹ اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہمیں وہ اسلام تو مل گیا، اس میں ہم نے کوئی جد و جہد نہیں کی. علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو دنیا بھر کے فلسفے کھنگالنے کے بعد اگر اسے جو اطمینان اور سکون ملا ہو تو اللہ کی کتاب اور قرآن میں ملا ہو. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. تو جس شخص نے مختلف مذاہب کا کمپیریٹو اسٹڈی کی ہو، مختلف ادیان کی، اور پھر وہ اسلام کی حقانیت کا قائل ہوا ہو، تو اب جو اس کے اندر جذبہ ہوگا، جو اس کے اندر گویا کہ آخرت کا معاملہ، ایمان کا معاملہ ہوگا، اس قرآن اور اس دین کے بارے میں جو ان کی اس کے احساسات ہوں گے، وہ ہمیں تو حاصل نہیں ہو سکتے جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی بنیاد پر مسلمان ہیں. لہذا یہاں جو یہ کیا کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے مسلمانوں ایمان رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، جو اکثر و بیشتر مسلمانوں میں ہے نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ معاذ اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. وانتم العدو ان کنتم مؤمنین، اگر واقعتاً ایمان تمہارے دلوں میں موجود ہو تو تم لازماً سربلند رہو گے. آج سربلندی نام کی شہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. والکتاب الذی انزل علی رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو ہم نے اپنے رسول پر نازل کی. مانتے تو ہم بھی ہیں اس قرآن کو کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن دل کے یقین والا ایمان ہوگا تو اسے پڑھیں گے بھی، اس پر غور و فکر بھی کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، اسے حرز جان بنائیں گے. اس میں جو جسے آپ کہیے کہ باتیں کی گئی ہیں، جو انکشافات کیے گئے ہیں آخرت کی زندگی کے بارے میں، اس پر ہمارا ایمان مزید محکم ہوگا. والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب کے جو آپ سے پہلے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے نازل کی گئی یا اللہ تعالیٰ پہلے نازل کر چکا ہے. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور جو شخص بھی کفر کرتا ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقط ضل ضلالا بعیدا، تو یہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد پھر پیچھے ہٹ گئے. یہاں وہ علانیہ کفر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا جو ہے ڈرامہ کسی شخص نے نہیں کیا تھا سوائے ایک سازش کے جو ہم پڑھ چکے. یہودیوں نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ معاملہ کیا تھا کہ اپنے میں سے کچھ نوجوانوں کو تیار کیا کہ صبح جا کر محمد پر ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگلے دن آگے آ کر واپس اپنے آبائی دین میں پلٹانا کہ ہم نے تو قریب سے جا کر دیکھ لیا وہ خام خواہ کا ڈھکوسلا ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ان کی باقاعدہ سازش تھی۔ لیکن یہ جو کہا گیا ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لائے ثم کفروا، پھر پیچھے ہٹ گئے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، اس کے بعد کفر میں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے اصل میں منافقین کا۔ یہاں کفر کفر حقیقی ہے، وہ اصطلاحی کفر نہیں ہے، ورنہ اصطلاحی کفر ہوتا تو اسلامی مملکت کے اندر جو ہے مرتد کی سزا کیا ہے، قتل کر دو۔ یہ یہاں اصل میں مراد ہے وہ اصطلاحی کفر، ایمان لائے اور پھر ایمان کے تقاضوں کو ادا نہیں کیا اور بیک گیئر لگا لیا، پیچھے وڈرا کر گئے، پیچھے ہٹ گئے، اپنی جان عزیز ہے، اپنا مال عزیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حکم ہے نکلو فوجی مہم ہے کہیں جانا ہے تو ہر شے جو ہے وہ اپنی جان اور اپنی مال جو ہے وہ اس پر مقدم ہے، ان تمام چیزوں پر۔ یہ ہے وہ جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ثم ازدادوا کفرا، اور اس طرح بار بار کے جو امتحانات ہیں اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے، اپنی اسی کفر معنوی کفر، پھر میں عرض کر رہا ہوں مراد ہے، اسی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے اور بالآخر پھر وہ نفاق کی انتہا کو پہنچ گئے، جہاں جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں اور سب کچھ جو ہو سکتا تھا مسلمانوں کے خلاف وہ کر رہے تھے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ انہیں تو ہرگز معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین، دیکھیے منافقین کا لفظ آ گیا نا، اب یہ جو ذکر ہو رہا تھا اصل میں منافقین کا ہو رہا تھا کہ جو ایمان لاد، کبھی جذبہ پیدا بھی ہوتا تھا کہ ہاں واقعتا بات تو صحیح ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اندر سے دل فتویٰ بھی دیتا تھا کہ ان کا ساتھ دینا چاہیے، نکلنا چاہیے، لیکن پھر جس کو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، جسے اپنا روپیہ پیسہ مال و دولت اپنی جان عزیز ہے، وہ پھر آگے بڑھنے سے گھبراتا تھا۔ بشر المنافقین، اے نبی ذرا ان منافقوں کو اب آپ خوشخبری دے دیجئے، لیکن خوشخبری کس شے کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کو بہت دردناک عذاب دیا جائے گا۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ یہاں کافر سے مراد کون ہے؟ یہودی قبائل جو اس سے مدینہ میں موجود تھے، منافقین کے بڑے گہرے رشتے تھے ان کے ساتھ، بڑے محبت کے تعلقات تھے۔ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا ان دولت مند یہودیوں کی مصاحبت میں رہ کے یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں عزت حاصل ہو جائے گی؟ بدقسمتی سے آج ہمارے ملک بھی اکثر و بیشتر کے یہ معاملہ ہے، کوئی بہت امیر کبیر شخص جو ہے اس کے اگر مصاحب کے طور پر آپ ساتھ ساتھ چلے اور پھر یہ کہ اس کی صحبت اختیار کرے تو اپنے اندر بھی جو ہے وہ نفس جو ہے وہ پھولنے لگتا ہے، لوگ کہیں گے کہ واقعہ تن سے جو ہے اس کی معیت، اس کی دوستی حاصل ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بہت ہی نرزا دینے والی حدیث ہے، مم مشا مع فاسقین، جو شخص چلا کسی فاسق و فاجر کے ساتھ، یا کسی مشرک کا یا کسی کافر کا ذکر نہیں ہو رہا، فاسق جو گناہگار ہے، جس کے گناہوں پر آپ کو بھی معلوم ہے کہ گناہ ہے، اس کا رزق حرام کا ہے، اس کے اندر اور بھی بہت سی اخلاقی برائیاں اور عیب موجود ہیں، مم مشا مع فاسقین لیقوی بہ، تاکہ اس کی تقویت کا باعث بنے، اس کے پیچھے نعرے لگا رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کی مصاحبت، اس کو سفارش نامے پیش کیے جا رہے ہیں، فقد اعان علی ہدم الاسلام، تو جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے کسی فاسق و فاجر کی تقویت کا باعث بنتا ہے تو اس نے اصل میں اسلام کی جڑ کے اوپر تیشہ رکھ دیا۔ اس لیے کہ یہ کام، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب کسی کی فاسق و فاجر شخص کی مدح کی جا رہی ہے، اس کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، بڑے سپاس نامے پیش کیے جا رہے ہیں، حالانکہ خائن ترین شخص ہے، بد دیانت شخص ہے، بڑا فراڈیا ہے، سب کو معلوم، لیکن اس کے باوجود تو احترز عرش ہے، اس کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے کہ یہ مدح کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جنہیں معلوم ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہے اور اس کے کاروبار اور ان کی تمام چیزیں جو ہے حرام کے اوپر بنیاد ہے اس کی۔ ابتغون عندهم العزہ، کیا وہ اللہ، کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں، ان سے تعلقات بڑھا کر، فإن العزة لله جميعا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کل عزت، وقد نزل عليكم في الكتاب، اور تم پر اے مسلمانوں ہم نے یہ کتاب اور اس کے احکامات نازل فرما دیے، ان اذا سمعتم، جب تم اس کو سنو آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، یکفر بها ویستهزأ بها، کہ اس کا مذاق ہو رہا ہے اور اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ کسی ایسی مجلس میں آپ پہنچے ہیں جہاں شریعت کا مذاق ہو رہا ہے، سنت کا انکار ہو رہا ہے، کوئی پکتیاں چست کی جا رہی ہیں، اب اس قسم کا اگر ماحول ہو تو مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہاں مت بیٹھیں، فلا تقعدوا معهم، تو ہرگز ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، وہ اس موضوع کو چھوڑ کر جو استہزاء کر رہے تھے دین کا، اس کو چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں تو بات دوسری ہے، لیکن جب تک وہ یہ استہزاء کر رہے ہیں دین کے، شریعت کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اللہ کی کتاب کا، تو اس وقت ان کی میت اختیار کرنا نہ کرو، انکم اذا مثلہم، اس لیے کہ اگر وہاں بیٹھو گے تو اس صحبت کا اثر ہوگا, تم بھی ان جیسے بن جاؤ گے, تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے. یہ بڑی منطقی سی بات ہے. اور والد محترم اپنا ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے, جب وہ سمٹ کانفرنس ہوئی تھی بھٹو صاحب کے دور میں, یاد ہوگا 71 یا 72 کی بات ہے, تمام اسلامی ممالک کے جو سربراہ تھے, شاہ فیصل شہید بھی اس موقع پر آئے تھے. تو اس موقع پر انہیں کہیں تجربہ ہوا, کہیں اپنے کچھ دوستوں کے پاس گئے ہوئے تھے, تو وہاں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو بہرحال اسلام کے بارے میں جو ہے ہرزہ سرائی کرتے تھے. تو اچانک وہاں زیر بحث آئی کہ قرآن حکیم میں تو دیکھیں یہ آیت بھی موجود ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا, کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو. بھائی وہ کہاں ہے رسی؟ ہم نے تو دن میں بھی دیکھا, رات میں بھی دیکھا, شام میں بھی دیکھا, پہاڑوں پر چڑھ کے بھی دیکھ لیا. اب ایک شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے اپنی زبان سے, یہ کیا عجیب و غریب کلام ہے جس کو تم مانتے ہو؟ معاذ اللہ. اب یہ بات اگر وہ ببانگ دہل کہے تو مرتد شمار ہو جائے قرآن کے بارے میں یہ الفاظ. لیکن وہ ایک چونکہ چھوٹی سی محفل تھی, اس کے اندر والد صاحب جو ہے اپنا یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ سب لوگ جو ہیں ان کو سانپ سونگا ہوا تھا, اور یہ شخص جو ہے آگے سے آگے بڑھ کر بولتا. پھر ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک جلالی مزاج دیا تھا, تو انہوں نے اس موقع کے اوپر پھر جو کہا ہوگا سو کہا ہوگا. لیکن ایسا عنصر آپ کے اس معاشرے کے اندر موجود ہے کہ جو استہزاء میں اور ہرزہ سرائی میں اور اس حد تک نکل جاتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جہاں آ گیا تو کہاں ہے وہ اللہ کی رسی؟ کیا فضول کلام ہے معاذ اللہ اس قرآن کے بارے میں. تو اذم مثلہم, اگر وہاں بیٹھو گے تو انہیں جیسے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیع, یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ جہنم میں کافر اور منافق دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ وہاں صرف مشرک ہوں گے, یہودی ہوں گے, ہندو ہوں گے, سکھ ہوں گے, عیسائی ہوں گے, بلکہ وہاں وہ لوگ کہ جو نام کے مسلمان ہیں لیکن ان کی شخصیت کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو اسلام چاہتا ہے. جیسا کہ حضور کی وہ حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں, جھوٹ بولنے والا, وعدہ خلافی کرنے والا, امانت میں خیانت کرنے والا, اور گالم گروج کرنے والا, بے حیائی کی گفتگو کرنے والا. اگر یہ چاروں علامات کسی مسلمان میں, خواب و نمازیں بھی پڑھتا ہو, انصاما و صلا و زام انہ مبن, روزے بھی رکھتا ہو, نمازیں بھی پڑھتا ہو, بڑا مطمئن میں مسلمان ہوں, اگر یہ چار علامات ہیں اس کے اندر تو پکا کانا منافقا خالصا. اللہ تعالی ہمیں جو ہے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, اور ان میں سے اگر کوئی شے ہماری شخصیت کے اندر کوئی اثر و نفوذ ہو بھی چکا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی شعوری طور پر اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم, اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا جہنم میں ان کافروں کو اور منافقوں کو. الذین یتربصون بکم, وہ لوگ کہ جو اے مسلمانوں تمہارے بارے میں منتظر رہتے ہیں کہ کب تمہارے اوپر کوئی افتاد آئے, کب کوئی مصیبت آئے. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ, اگر اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دیتا ہے, قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ, تو فوراً آ جاتے تو ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے, ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں, لہذا مال غنیمت میں بھی ہمارا حصہ ملنا چاہیے اور یہ فتح کے اندر جو بھی ہے اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اور اگر کافروں کو کہیں کوئی فتح مِل جائے, ان کی کہیں برتری ہو جائے, قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ, تو ان کے پاس جا کر کہتے ہیں دیکھو ہم نے تمہیں بچایا تھا مسلمانوں سے, آج جو تمہیں کامیابی ملی ہے تو اصل میں ہم شیلٹر بنے تھے تمہارے اور مسلمانوں کے درمیان, وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور مسلمانوں کے شر سے تمہیں بچا لیا تھا. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اور ان کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے مقابلے میں قطعاً کوئی سبیل نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس. غالب بالآخر اسلامی ہوگا اور غلبہ مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا أن يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
الله أكبر.